الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال تبارك وتعالى في سورة يونس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال جل وعلا في سورة الحشر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه متفق عليه وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون فتنة فقلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم الى قوله عليه الصلاة والسلام من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حكم به عدل ومن دعا اليه هدي الى صراط مستقيم او كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم صدر المجلس معزز حاضرین اور محترم خواتین سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس پروگرام کے لیے طویل عرصے سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری تھا اور یہاں بہت سے مخلص حضرات اس کے لیے کوشاں تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل و کرم سے اس کے لیے حالات کو موافق فرمایا اور آج ہم اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں پھر میں سمجھتا ہوں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے بموجب میرے ذمے ہے شکریہ ادا کرنا ان حضرات کا بھی کہ جنہوں نے اس پروگرام کے لیے محنت کی ہے اپنا وقت صرف کیا ہے بھاگ دوڑ کی ہے اور آپ سب حضرات کا بھی کہ آپ نے اتنی کثیر تعداد میں ایسے ذوق و شوق کے ساتھ اپنی مصروفیات میں اس وقت نکالا یا اپنے آرام کی قربانی دی اور صرف قرآن مجید کے نام پر منعقد ہونے والی اس محفل میں شرکت کے لیے تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قول کا میں نے حوالہ دیا ہے اس کے الفاظ مبارک ہیں من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ جو شخص انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ کبھی اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ میرا ایک مشن ہے میں اس ایک مقصد کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکا ہوں اس میں جو کوئی بھی تعاون کر رہا ہے کہ اگر میرا یہاں حاضر ہو کر قرآن مجید کے بارے میں کچھ عرض کرنا یہ دین کی ایک خدمت ہے تو آپ کا یہاں تشریف لانا بھی دین کی ایک خدمت ہے اور میں اسے نہ صرف یہ کہ دین کی ایک خدمت بلکہ اپنے ساتھ ذاتی اعتبار سے تعاون سے قابل کرتا ہوں اور اسی لیے میں آپ حضرات کا بھی اور تمام منتظمین کا شکریہ دوبارہ ادا کر رہا ہوں آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو جیسا کہ ارادہ ہے پایہ کشمیر تک پہنچانے کی ہمت عطا فرمائے. آج کی میری گفتگو در حقیقت اس 9 روزہ پروگرام کے لیے بطور تمہید ہے, کیونکہ یہ 9 دن ہمیں قرآن مجید کے کچھ مقامات کا مطالعہ کرنا ہے ایک منطقی ترتیب کے ساتھ. لہذا آج کے لیے مجھے جو موضوع دیا گیا وہ عظمت قرآن ہے. عظمت قرآن کے ضمن میں اس کے کچھ پہلو تو وہ ہیں کہ جن کا اقرار اور اعتراف غیر مسلموں کو بھی ہے, اور کچھ پہلو وہ ہیں کہ جن کا ادراک اور جن کا شعور صرف صاحب ایمان ہی کو حاصل ہو سکتا ہے. تو میں سب سے پہلے وہ پہلو بیان کروں گا کہ جس کا اعتراف غیر مسلموں نے کیا اور ڈنکے کی چوٹ کیا. پہلی بات یہ کہ پوری دنیا میں یہ حقیقت مسلم ہے کہ جتنی بھی کتابوں کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ آسمانی ہے الہامی ہے, یا جتنی کتابوں نے خود دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس کائنات کے خالق کے کلام پر مشتمل ہے, ان میں سے صرف ایک کتاب ہے قرآن مجید جس کی انٹیگریٹی اوتھینٹیسٹی اس پر قطعاً کوئی حرف آج تک نہیں رکھا جا سکا. باقی کوئی کتاب اپنے اصل ٹیکسٹ کے ساتھ محفوظ نہیں. میں ہندوستان کی جو کتابیں ہیں وید اور ان کے شاستر, ان کے بارے میں تو میں کچھ کرنا نہیں چاہتا, اس لیے کہ ان کتابوں کا اپنا دعویٰ بھی یہ نہیں ہے کہ وہ الہامی کتابیں ہیں. عام طور پر خیال یہی ہے کہ کچھ رشیوں منیوں کی اپنی تصانیف ہے. لیکن جن کتابوں کا دعویٰ ہے تورات, ہم بھی اس دعوے کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے, اللہ کی کتاب تھی, فیہا ہدی و نور, قرآن تسلیم کرتا ہے اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا. لیکن یہ کہ تورات کے ماننے والے خود تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اصل تورات آج دنیا میں کہیں موجود نہیں, وہ تورات یا وہ احکام دی ٹین کمانڈمنٹس کے جو پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے دیے گئے تھے ان کا آج دنیا میں کہیں وجود نہیں. پھر یہ کہ مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو 5 کتابیں منسوب ہیں, سفر پیدائش اور سفر خروج وغیرہ, ان کتابوں کے بارے میں بھی یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ 7ویں صدی قبل مسیح میں جو ایک بہت بڑا حملہ ہوا تھا, یروشلم برباد ہوا, پہلے اسیریوں نے حملہ کیا, پھر بیبیلونیا کا بادشاہ نبوکدنضر اس نے شدید حملہ کیا, یروشلم کو تباہ کیا, اینٹ کی اینٹ بجا دی, اس کے بعد سے وہ اصل نسخہ تورات کا پوری دنیا میں کہیں گے. 150 برس تقریباً یہودی ایک طرح کی جلاوطنی کے عالم میں رہے, اسیری کے حالت میں رہے بیبیلونیا میں. وہاں سے جب 150 برس بعد واپس آئے ہیں تو کچھ لوگوں نے اپنی یادداشت سے پھر اس تورات کو مرتب کیا ہے. گویا کہ یہ بات ہمارے کہنے کی نہیں ہے, بلکہ تورات کے ماننے والے خود تسلیم کرتے ہیں کہ اصل تورات آج دنیا میں کہیں. کسی طرح کا معاملہ انجیل کا ہے. قرآن مجید تسلیم کرتا ہے وہ اللہ کی کتاب تھی, فیہ ہدی و نور, اس میں بھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا, لیکن وہ اصل انجیل کہاں ہے؟ آج دنیا میں جنہیں کینونیکل گاسپلز کہتے ہیں وہ 4 اناجیل ہے, کوئی ایک انجیل نہیں ہے. میں نے ایک مرتبہ ایک قاضی صاحب سے سوال کیا تھا اپنے زمانہ طالب علمی میں کہ وچ ون آف دم از بائبل, تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا تھا, میں ان کی ذہانت کو خراج تحسین ادا کرتا ہوں. پہلے تو انہوں نے کہا نن آف دم از بائبل, لیکن اس کے بعد اپنی بات قائم رکھنے کے لیے بڑی ذہانت کے ساتھ ایک بات کہی, بائبل از ان دم, ان میں سے کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بائبل ہے, لیکن بائبل ان میں ہے. ویسے آپ کے علم میں ہوگا کہ 100 سے زیادہ تھیں یہ اناجیل کہ جن میں انتخاب کیا گیا تھا, تقریباً 302 میں غالباً وہ نکیا کی یہ کاؤنسل ہوئی تھی رومن امپرر کے زیر اہتمام, ان میں سے 4 کو چنا گیا تھا, یہ کینونیکل ہے اور باقی اپوکریفل ہے, وہ غیر قانونی ہے. بہرحال ایک بات بالکل واضح ہے, حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان یا عبرانی ہو سکتی تھی یا آرامائک, اور ان دونوں زبانوں میں انجیل کا کوئی نسخہ دنیا میں موجود نہیں. جو اس کا سب سے قدیمی نسخہ ہے وہ بھی گریک ٹرانسلیشن ہے. تو معلوم ہوا کہ ٹرانسلیشن تو اصل کبھی ہو ہی نہیں سکتا. واقعہ یہ ہے کہ کسی بھی زبان سے کسی دوسری کتاب کو جو کا تو منتقل کرنا ممکن نہیں. قرآن مجید کا یہی وجہ ہے کہ علماء ایک بہت طویل عرصے تک ترجمے کی مخالفت کرتے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر لوگوں کی توجہ تراجم کی طرف ہو جائے تو اصل ٹیکسٹ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے. لہذا آپ کے شاید علم میں ہو کہ جب پہلی مرتبہ ہندوستان میں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فارسی میں ترجمہ کیا تو بعض علماء نے ان کے خلاف باقاعدہ شورش برپا کی کہ آپ نے ایک غلط کام کیا ہے, قرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ ترجمہ اصل نہیں ہوتا. آپ یقین کے ساتھ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ایک زبان کے مفہوم کو دوسری زبان میں جو کا تو ادا کی. بہرحال ان دونوں کتابوں کے بارے میں ان کے اپنے ماننے والے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اصل کتابیں کہیں نہیں, اور دنیا میں سب نے تسلیم کیا ہے کہ قرآن واحد کتاب ہے, یعنی وہ یہ نہ مانے کہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن یہ تسلیم کرتے ہیں یہ وہی کتاب ہے جو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو عطا کی. یعنی اصل میں تو یہ حضور کو ملی اللہ سے, اللہ نے دی امت کو, لیکن یہ کہ وہ پہلی بات کو ماننے کا تو وہ مومن ہو جائیں گے. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ غیر مسلموں کی گواہی میں پیش کروں گا سب سے پہلے, اور یہ اس کی فہرست مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات میں پورے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بے شمار مستشرقین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس کا ٹیکسٹ جو ہے پریزرو ہے, یہ محفوظ ہے, اس کی انٹیگریٹی اوتھینٹسٹی اس کے بارے میں کسی شک کو شبے کی گنجائش نہیں. یہاں تک کہ اس کی قرآت میں اگر کہیں کوئی فرق ہے وہ فرق بھی محفوظ رکھا گیا ہے. یہ سبع قرآت اور عشرہ قرآت کے جو قاری جو آپ کو ملتے ہیں یہ سب ہے اپنی جگہ پر, کہ ذرا سا اس کی موڈ آف ریسیٹیشن کے اندر بھی اگر کوئی فرق ہے تو وہ فرق بھی محفوظ ہے. یہ نہیں ہے کہ دو شخص اس طرح چاہے پڑھنے, بلکہ یہ کہ اس کا ایک ایک شوشہ محفوظ. اس کو پھر یہ کہ سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی حفاظت کا ذریعہ لوگوں کا حق ان کے سینوں میں اس کا جمع ہو جانا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہ الا علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اے نبی آپ اپنے اوپر مشقت نہ لیجئے, اس کتاب کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دیجئے, ہمارے ذمے ہے اسے آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا, پھر جب ہم تمہیں پڑھوائے تو اسی ترتیب سے پڑھنا. تو یہ قرآن مجید کا جمع کیا جانا یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ 22 برس کے عرصے میں نازل ہوا نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے, لیکن اس کو جمع کرنے کا کام بھی خود اللہ نے اپنے ذمے دیا تھا. اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. یہ بات آ گئی تو میں عرض کر دوں ہمارے ذہنوں میں ایک مغالطہ ہے اور اس مغالطے کی وجہ سے دشمنوں کو فائدہ پہنچتا ہے. ہمارے ہاں عام طور پر چونکہ قافیہ ملانے کی کوشش ہوتی ہے تو جمعہ کے خطبات میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے جامع آیات القرآن. اب اس سے کہنے کا موقع ملے گا کسی کو کہ حضرت عثمان نے آیات قرآن کو جمع کیا, یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. اصل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نسخے پر جمع کیا ہے, کتابت شدہ کتاب کی شکل میں نسخہ جو ہے اس کو فراہم کرنے والے حضرت عثمان ہیں, ورنہ جمع تو اللہ نے کیا محمد کے سینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. جمع قرآن کا معاملہ اللہ نے اپنے ذمے لیا, یہ خود حضور کے ذمے نہیں چھوڑا نہ صحابہ کے ذمے چھوڑا, بلکہ یہ کہ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا, ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کرنا اور پڑھوا دینا. پڑھوانا ظاہر بات ہے بغیر ترتیب کے ممکن نہیں, اور احادیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ بارہا یہ بات آپ کے سامنے آئی ہوگی کہ حضور ہر رمضان مبارک میں قرآن مجید کا دور فرماتے تھے حضرت جبرائیل کے ساتھ, اور آپ ہی رمضان مبارک جو تھا آپ کی حیات دنیاوی کا اس میں دو مرتبہ پورے قرآن کا دور کیا ہے آپ نے حضرت جبرائیل کے ساتھ. اب ظاہر بات ہے جب قرآن کا دور ہوا تو کیا وہ غیر مرتب تھا؟ وہ جمع ہو چکا تھا, مرتب ہو چکا تھا. البتہ حضور کے سینے میں سب سے پہلے جمع کیا گیا, اور قرآن اولاً جو جمع ہوا ہے وہ صحابہ کے بھی سینوں میں جمع ہوا ہے, وہ کتابت کی شکل میں ایک کتاب کی صورت میں موجود نہیں تھا حضور کے انتقال کے وقت, بلکہ جمع تھا صحابہ کے سینوں میں, اور صحابہ کے پاس کتابت شدہ کچھ اوراق تھے, کسی کے پاس اونٹ کی یہ چھانے کی ہڈی جو ہوتی ہے بہت بڑی اور چوڑی ہوتی ہے کشتی، اس پر لکھی ہوئی صورتیں ہیں، کسی کے پاس جلیوں پر لکھی ہوئی، کاغذ بہت نایاب تھا، لیکن یہ کہ کتابت کی شکل میں پھر اس کو جمع کروایا حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے، تو تفویض پیدا ہوئی کہ اگر حفاظ شہید ہو گئے تو قرآن مجید کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تب حضرت ابوبکر نے صحابہ کے مشورے سے وہ بورڈ مقرر کیا، اور ان میں جو حضور کے زمانے میں کتابت وحی کی ذمہ داری ادا فرماتے تھے انہیں کو اس میں جمع کیا، اور انہوں نے پھر اس کو کتابی شکل میں جمع کر دیا۔ تو کتابی شکل میں بھی جمع کیا جانا یہ بھی حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہو چکا ہے۔ البتہ حضور نے ایک رعایت دی تھی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے آپ اس علاقے میں رہتے ہیں کہ عربی زبان جیسے کہ ہر زبان کا معاملہ ہے کہ ہر بڑی زبان میں پھر نیچے بولیاں ہوتی ہیں کولوکیل، وہ جو کولوکیل جو بولیاں ہیں ان میں مختلف طریقے سے لوگ پڑھتے تھے۔ اس سے پھر یہ اندیشہ ہوا کہ یہ مختلف لہجے اگر رہے تو اس سے بھی پھر قرآن کے بارے میں اختلاف ہو جائے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قرآن مجید کا ایک اوتھینٹک نسخہ تیار کیا کہ اب صرف یہی نسخہ دنیا میں رہے گا، اور باقی سارے نسخے جو ہے ان کو ترک کر دیا گیا تاکہ اب وہ لہجے کا کوئی اختلاف جو ہے وہ بھی باقی نہ رہے، اور اس کے چار نسخے تیار کیے گئے اور وہ نسخے آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ان میں وہ نسخہ بھی ہے کہ جس پر خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون کے دھبے موجود ہیں، کیونکہ وہ شہید کیے گئے ہیں، تو وہ ایک نسخہ جو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا وہ اس کی تلاوت کروا رہے تھے۔ بہرحال پہلی بات یہ ہے جو بالکل تاریخی حقیقت ہے کہ جن کتابوں کو بھی آسمانی ہونے کا دعویٰ ہے ان میں واحد کتاب ہے قرآن مجید جس کا متن محفوظ ہے، دنیا میں کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر کے قرآن کے مقابلے میں آ سکے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پر پوری امت میں اس حفاظت قرآن کے عمل میں حفاظ حصہ لے رہے ہیں، لکھوکھا حفاظ موجود ہے، بعض ممالک میں آپ کو 8-10 برس کے بچے جو ہیں وہ حافظ مل جائیں گے، کوئی دنیا میں اور کتاب نہیں ہے کہ اس کے حافظ موجود ہیں۔ بڑے بڑے علماء کی تصحیح کر دیتے ہیں 8-8 سال کے بچے کہ یہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں، اس کے اس طریقے سے ایک شوشہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کے ضمن میں پہلی حقیقت ہے کہ جسے ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اور اس حقیقت کے ادراک و شعور کے لیے قرآن پر ایمان لازم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے کہ جس کا اعتراف ہر شخص کرے گا کہ وہ قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہو یا نہ مانتا۔ دوسری بات قرآن مجید کی عظمت کے ضمن میں یہ ہے، اور وہ اس پہلو سے پوری دنیا کو ماننی پڑے گی، اور واقعہ یہ ہے کہ جو ان میں اصحاب دانش و دین تھے وہ مانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کسی پری ہسٹورک ایرا سے نہیں، حضور کل 1400 برس پہلے کی شخصیت ہے، تاریخ کا یوں سمجھیے کہ نصف النہار، دی ویری مڈ ڈے آف ہسٹری، کہ کوئی چیز بھی ان کی پردہ اخفاء میں نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہر شخص مانے گا کہ آپ نے تاریخ انسانی کا ایک عظیم ترین انقلاب برپا کیا۔ اس دور میں آپ کے علم میں ہوگا ابھی کچھ 6-7 سال پہلے امریکہ میں ایک کتاب شائع ہوئی دی 100، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ اس کے مصنف ہیں۔ مشاہیر عالم کے موضوع پر اس سے پہلے بھی دنیا میں بہت کتابیں لکھی گئی، بڑے انسان، بڑی شخصیتیں، ان کے چھوٹے چھوٹے لائف سکیچ، لیکن یہ کہ یہ کتاب اس اعتبار سے بڑی یونیک ہے، منفرد ہے کہ انہوں نے 100 افراد کا انتخاب کیا، پوری انسانی تاریخ کی عظیم ترین 100 شخصیتیں، پھر ان میں گریڈیشن کی، ان میں درجہ بندی قائم کی، یہ 100 تو ہے عظیم ترین پوری نوع انسانی میں، ان میں عظیم ترین کون ہے، پھر نمبر 2 کون ہے، پھر نمبر 3 کون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تاریخی اعتبار سے مرتب نہیں کیا، کرونولوجیکل آرڈر میں نہیں، بلکہ اس ترتیب سے کہ جو عظیم ترین انسان ہے اس کے نزدیک نمبر 1 پر اس کے لائق، پھر نمبر 2 پر جو ان کے بعد ہے۔ اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ وہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ دی 100 میں نمبر 1 پر لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے یہ کہا کہ بہت سے لوگ میری اس تصنیف میں نمبر 1 پر محمد کا ذکر دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوں گے، اس لیے کہ ظاہر ہے وہ مسلمان نہیں، وہ تو عیسائی ہیں، کا حال بھی عیسائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں مجھے لازمن I owe an explanation، مجھے اس کی وضاحت کرنی پڑے گی۔ اور اس کی جو دلیل اس نے دی ہے وہ اس شخص کی ذہانت کی بہت بڑی عکاسی کرنے والی شے ہے. کہتے ہیں دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن, یہ دی اونلی کو انڈر لائن کر لیجیے اپنے ذہن میں, واحد شخصیت ہے پوری نسل انسانی کی, سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈ, کہ زندگی کے یہ دو خانے جو آج کے انسان نے اپنے ذہن میں قائم کر لیے ہیں, ایک خانے کو وہ کہتے ہیں یہ مذہبی خانہ, یہ انفرادی ہے, عقائد ہیں, عبادات ہیں, کچھ سوشل کسٹمز ہیں, اگر کوئی فوت ہو جائے گا تو کیا کریں گے, اسے دفن کریں گے, جلائیں گے, کیا کریں گے, پیدائش ہے, اسے سیلیبریٹ کس طرح کریں گے, یہ سوشل کسٹمز ہیں. تو دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ تو ہے ریلیجس اور پرائیویٹ افیئر ہے زندگی کا, اور ایک ہے سیاست, معیشت, تمدن, قانون, عدالت, سیاسی نظام, معاشی نظام وغیرہ, یہ سیکولر فیلڈ ہے, اس میں کسی مذہب کی بات نہیں ہونی چاہیے, بلکہ یہ کہ جو بھی کسی ملک کے رہنے والوں کی اکثریت کی رائے ہو اس کے مطابق کام چلنا چاہیے, یہ ان کا ذہن ہے, ہمارا نہیں. معاذ اللہ, اسلام کے نزدیک انسانی زندگی انڈیویزیبل ہے, ناقابل تقسیم وحدت ہے, یہ ایک آرگینک ہول ہے, حیاتیاتی اکائی ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. لیکن جدید ذہن کا تصور یہی ہے, اس تصور کے پس منظر میں دیکھیے کہ جو سب سے بڑی تحسین ہو سکتی تھی اور جو سب سے زیادہ ٹریبیوٹ پیش کرنے کا انداز ہو سکتا تھا, وہ سب سے پیش کر دیا حضور کو, کہ دونوں میدانوں میں بیک وقت انتہائی کامیاب انسان پوری تاریخ میں صرف ایک ہے اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ جتنی بڑی شخصیتیں اور نظر آتی ہیں وہ یکرخی ہیں, یا ادھر عظیم ہے یا ادھر عظیم ہے, جو ادھر عظمت کی حامل ہے دین میں, مذہب میں, اخلاق میں, روحانیت میں, جیسے حضرت مسیح خود یا گوتم بدھ, ان کا سیاست میں اس میں کوئی دخل نہیں, کوئی انقلاب برپا نہیں کیا, کوئی نئی حکومت قائم نہیں کی, تو وہاں انہیں زیرو دینا پڑتا ہے. اور اس کے برعکس سکندر اعظم ہے, اٹیلا ہے, چنگیز ہے, ہٹلر کو بھی چاہے تو شامل کر لیں, جس کی فتوحات جو ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہے, کوئی مشرق سے مغرب تک پہنچ گیا, کوئی مغرب سے مشرق تک چلا آیا, ہٹلر کہاں, آپ کو سکندر اعظم کہاں سے چلا, مقدونیا سے دریائے بیاس تک پہنچا, اور ادھر سے چنگیز ادھر سے گیا وہاں تک پہنچا ہے, اٹیلا جو ہے سینٹرل ایشیا سے اور یورپ کے میدانوں تک پہنچا ہے. لیکن مذہب اور اخلاق کے میدان میں انہیں صرف زیرو دینے سے کام نہیں چلتا, کوئی مائنس ویلیو معین کرنی پڑتی. یہ ہے دنیا کی عظیم ترین شخصیتوں کا حال. ایک شخصیت ایسی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ان کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہو جائے گا کہ ان کی زیادہ عظمت جو ہے وہ مذہبی میدان میں ہے, یا زیادہ عظمت جو ہے وہ سیاسی اور ملکی میدان میں. ایک نئی تہذیب, ایک نیا تمدن, ایک نیا طرز حکومت, ایک نیا نظام معیشت, ایک نیا سماجی اور معاشرتی نظام, ایک نیا قانون فوجداری, ایک نیا قانون دیوانی, زندگی کے ہر اعتبار سے ایک انقلاب برپا کیا ہے. یہ ہے محمد رسول اللہ کا وہ کارنامہ جس کو کہ غیر مسلم بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہے. چنانچہ شاید آپ نے نام سنا ہو, ہندوستان نے جو بڑے بڑے انقلابی پیدا کیے اس صدی میں, ان میں ایک ایم این رائے, جو کمیونسٹ انٹرنیشنل, جو ماسکو میں یوں سمجھیے کہ پوری دنیا میں اس طرح کی تحریکوں کو کنٹرول کرنے والا ادارہ, یہ شخص اس کا بہت اہم کارکن رہا ہے ایم این رائے. اس نے ایک کتاب لکھی دی ہسٹوریکل رول آف اسلام, اور وہ تفسیر کرتا ہے کہ تاریخ انسانی میں عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ چیز دوسری ہے کہ جس کو ماننا پڑتا ہے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ سیرت کا جلسہ تو نہیں تھا, میں قرآن کی عظمت بیان کر رہا تھا. یہاں اب اصل میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانے مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس عظیم ترین انقلاب کے لیے حضور کا اعلی انقلاب قرآن تھا. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور اس نسخے کیمیا ساتھ لایا. اس قرآن کے ذریعے ذہن بدلے, لوگوں کی سوچ بدلی, عقائد بدلے, نقطۂ نظر بدلا, ان کا ویلیو اسٹرکچر تبدیل ہو گیا. پہلے زندگی عزیز ترین متاع شمار ہوتی تھی, اب موت سب سے بڑھ کر خوش آئند ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مانے غنیمت نہ قسمت عیسائی. یہ انقلاب, یہ در حقیقت کس کے ذریعے سے ہوا ہے؟ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضور سے, فلا تطیع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اے نبی, آپ ان کافروں کی باتیں نہ مانیے, ان کے کہنے کی طرف متوجہ نہ ہوئیے, اور اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجیے. جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا نظام الدین صاحب نے، اصل انقلاب جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تلوار کے ذریعے نہیں ہے، تلوار کے ذریعے انقلاب کی تکمیل ہوئی ہے. حقیقت جو انقلاب آیا ہے، انقلاب پہلے آتا ہے انسان کی سوچ میں، انقلاب آتا ہے انسان کے نقطۂ نظر میں، انقلاب آتا ہے انسانوں کی شخصیتوں میں، ان کے کردار میں، ان کے شب و روز کے انداز میں. یہ انقلاب کون سی تلوار سے آیا؟ محمد تو تنہا تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فرد واحد سے دعوت کا آغاز فرمایا. یہ قرآن تھا در حقیقت، یہی سب سے بڑی تلوار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس سے ذہنوں کو بدلا ہے، عقائد بدل دیے ہیں، نظریات بدل دیے ہیں، کسی سے لوگوں کا تزکیہ کیا ہے، کسی کو ان کے اندر اتارا ہے. یہ در حقیقت میں علامہ اقبال کا وہ شعر میرے سامنے آ رہا ہے، کیوں بجا در رفت جا دیگر شبت. عظمت قرآن کے ذکر میں فرماتے ہیں، جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے. ہی از اے چینج پرسن، اس کی سوچ بدل گئی، نقطۂ نظر بدل گیا. پہلے وہ کائنات کو سمجھتا ہوگا کہ خود بخود چل رہی ہے، اندھا بہرا مادہ اسے چلا رہا ہے، بائی این ایکسیڈنٹ یہ وجود میں آئی ہے. اب وہ سمجھتا نہیں، ایک اللہ ہے، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، الحی القیوم، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جو اسے چلا رہی ہے، جو مدبر ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر فرما رہا ہے، وہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا. پھر یہ کہ پہلے وہ سمجھتا ہو کہ میری زندگی کیا ہے، وہی جو کہ شہنشاہ ظفر نے کہا تھا کہ عمر حیات مان کے لائے تھے چار دن، بہادر شاہ ظفر آخری تاجدار خاندان مغلیہ کا، کہ عمر دراز مان کے لائے تھے چار دن، دو آرزو میں کٹ گئے، دو انتظار میں. کل زندگی کیا ہے؟ یہ 30, 40, 50, 60, 70 برس. قرآن نے بتایا نہیں. اور جو ترجمانی کی اقبال نے، تو اسے پیمانۂ امروز و فردا سے نل آپ جاویداں پہم گوا ہر دم گوا ہے زندگی، یہ تو ایک ابدی سلسلہ ہے، اس کے لیے تو اختتام ہے ہی نہیں. یہ موت جو ہے یہ دی اینڈ نہیں ہے، موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. یہ انقلاب ہے انسان کے فکر کا اور سوچ کا. اس انقلاب کے نتیجے میں وہ جماعت تیار ہوئی صحابہ کرام کی، ڈیڈیکیٹڈ کمیٹڈ، جو آخرت کے طالب تھے، جو اللہ کے عاشق محمد کے دیوانے صلی اللہ علیہ وسلم، تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار. حضور کے چشم ابرو کی جنبش جو ہے وہ ان کے لیے گویا کہ ایک حکم کے درجے میں ہے، جس کی کہ لازمی تعمیل ہوگی. اور انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی، اپنے گھر اجڑوا دیے، اپنا دنیا کا جو بھی کچھ اثاثہ تھا وہ قربان کر دیا، نشاور کر دیا. تب کہیں جا کر انقلاب آیا. اور یہ شخصیتیں جو تیار ہوئیں، تو ان کے تیار کرنے میں ذریعہ کیا ہے؟ قرآن. یہی وجہ دیکھیے، نوٹ کیجیے، اسی بات کو دوسرے پیرائے میں کر رہا ہوں کہ تاریخ انبیاء کے ضمن میں بھی ایک بڑی عجیب حقیقت سامنے آئے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو بہت مشہور ہیں، آثار موسیٰ اور ید بیضہ، جیسے قرآن مجید نے 7 مزید گنوائے ہیں، 9 آیات بینات، 9 بڑے کھلے کھلے معجزے جو فرعون اور آل فرعون کو دکھائے گئے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ اسی عصا کی ضرب سے سمندر کا پھٹ جانا، اسی عصا کی ضرب سے ایک چٹان سے 12 قسموں کا پھوٹ بہنا، اور پھر یہ کہ من و سلوا کا نزول ہے، اور غمام ہے صحرا کے اندر جہاں کوئی چیز پائے کے لیے نہیں ہے، ان کے اوپر ابر کا سایہ کیا جا رہا ہے. یہ سارے معجزے آپ کو نظر آ رہے ہیں. اسی طریقے سے حضرت مسیح علیہ السلام کیسے کیسے معجزے، مردہ کو کہا قم باذن اللہ اٹھا ہو گیا، گارے سے بنایا ایک پرندے کی شکل اور اس میں پھونک ماری اور اٹھتا ہوا پرندہ ہو گیا. یعنی یہ کہ احیاء موتا اور خلق حیات، یہ آخری معجزے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں. لیکن ذرا اس کانٹیکسٹ میں دیکھیے محمد کا معجزہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید جن لوگوں نے پڑھا ہے اور سمجھ کر پڑھا ہے، ترجموں سے پڑھا ہے، یا ویسے وہ عربی زبان سے واقف ہے، ان کو معلوم ہے کہ قرآن بار بار کہتا ہے محمد کا معجزہ. یوں تو بے شمار واقعات ہوں گے، لیکن اصل معجزہ صرف اور صرف قرآن ہے. کسی کو پیش کیا گیا کہ یہی ہے، آؤ مقابلہ کر لو. اصل میں معجزہ کہتے کسے؟ معجزہ کے معنی عاجز کر دینے والی ہے. یوں تو اولیاء اللہ جو ہیں، ہم ان کی کرامات کے قائل ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کے مقام و مرتبے کے اظہار کے لیے کسی وقت کوئی ایسی چیز ظاہر کر دے جو قانون طبیع کے خلاف ہو، تو یہ کرامات اولیاء حق ہے. اور اس درجے کی جو ظاہر بات ہے کہ جب اولیاء کے لیے کرامات ہے تو انبیاء کے لیے تو بہت ہوں. اصل معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جسے کوئی نبی چیلنج کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ یہ ہے میری رسالت کا ثبوت، آؤ مقابلہ کر لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اصل معجزے تھے وہ دو تھے، ایک عصا جس کا کہ مقابلہ کیا، آپ کو معلوم ہے کہ فرعون نے تمام جو جادوگر تھے پوری مملکت کے انہیں جمع کیا اور مقابلہ کیا. تو جس چیز کو کہ پیش کیا جائے چیلنج کے ساتھ کہ آؤ تو مقابلہ کر لو، وہ اصل معجزہ ہوتا ہے اس نبی اور رسول کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ، یعنی معجزات، آپ یہ موالتے میں مبتلا نہ ہو، میں بقیہ معجزات کی نفی نہیں کر رہا، یہ واقعات اپنی جگہ حق ہے کہ حضور کو پتھر سلام کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، جبکہ ابھی مسجد نبوی میں منبر نہیں بنا تھا. جب تعداد زیادہ ہو گئی مسلمانوں کی اور ضرورت محسوس ہوئی کہ ذرا بلند مقام پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ ارشاد فرمائیں، تو پھر وہ منبر بنا کر رکھا گیا. پہلے ایک مرتبہ جب آپ منبر پر چڑھ رہے تھے خطبہ دینے کے لیے، تو اس کھجور کے سوکھے تنے میں سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو کہ وہ سعادت جو مجھے حاصل رہی تھی آج تک میں محروم ہو گیا. تو یہ انبیاء کا مقام ہے. مولانا روم نے اسی لیے کہا ہے کہ فلسفی کو منکر حنانا است، اب ہوا سے انبیاء بے گانا است. فلسفی اور اقلیت پرست انسان وہ تو حنانا کا انکار کر دے گا، کیسے ممکن ہے سوکھا تنا اور اس کے اندر سے بچے کی طرح بلکنے کی آواز آئے. لیکن یہ اس لیے کہ وہ انبیاء کے خصوصی احوال جو ہے ان کو جانتا نہیں. اس قسم کے خرق عادت واقعات حضور کی زندگی میں بھی بے شمار ہوئے، لیکن حضور کا وہ معجزہ جس میں تحدی کے ساتھ چیلنج کے انداز میں کہا گیا کہ آؤ مقابلہ کر لو، وہ صرف اور صرف قرآن ہے. چنانچہ آپ سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں گے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اے نبی چیلنج کر دیجئے، اگر تمام انسان اور تمام جن مل کر یہ چاہے کہ اس قرآن جیسی کوئی تکلیف کر دیں، تو چاہے وہ ایک دوسرے کا جتنے بھی اس میں مدد کریں اور تعاون کریں، وہ ہرگز قرآن جیسی کتاب تکلیف نہیں کر سکتے. اس سے آگے بڑھ کر یہ بات کہی گئی، اچھا پورا قرآن نہیں لا سکتے، اس قرآن کی طرح کی 10 صورتیں ہی تکلیف کر لو. جب اس کا بھی جواب نہیں دیا گیا تو جسے کہتے ہیں برسبیل تنزل، اور پنجابی میں کہتا ہے کہ برے کو گھر تک پہنچانا، وہ برے کو گھر تک پہنچانے کے لیے فرمایا ایک سورت ہی بنا لاؤ. یہ سورہ ہود میں اور سورہ یونس میں یہ مضمون آیا، اور پھر سورہ بقرہ میں ہجرت کے بعد جو پہلی سورت نازل ہوئی اس میں پھر اس کو دوہرا دیا گیا. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل فرمائی ہے. شک کیا ہوگا؟ شک اسی بات میں ہوگا کہ شاید یہ محمد کا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی اور انسان ہے جو انہیں سکھا پڑھا رہا ہے. اگر تمہیں اس نوعیت کا کوئی شک ہے تو اس جیسی ایک سورت بنا لاؤ، فاتو میں سورت من مثلی، اور نوٹ کیجئے گا سورت العصر بھی سورت ہے، سورت الکوثر بھی سورت ہے، تین آیات بھی اگر ایسی تم تصنیف کر کے لے آؤ تب تو تمہیں کچھ شک کرنے کا حق حاصل ہوگا، اور اگر نہیں کر سکتے تو جان لو فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے. ذرا چیلنج کا انداز دیکھیے کہ ہرگز نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر. اب اس بات کو سمجھیے کہ تاریخی حقیقت ہے جس کا کوئی کافر انکار نہیں کر سکتا، کہ وہ کوئی شخص اس چیلنج کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں کر سکا. اگر جھوٹ موٹ کا بھی کوئی کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ ٹھیک ہے میں نے یہ ایک صورت بنائی ہے اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن جیسی ہے، تو ایک کنٹروورسی تو پیدا ہو جاتی نا. کچھ لوگ چاہے کہتے کہ نہیں یہ قرآن کے سطح کی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا دعویٰ تو ہو جاتا. لیکن تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ سرے سے کسی شخص نے اس کی ضرورت نہیں کی، اس درجے وہ قرآن سے مرعوب ہوئے. تو حضور کا سب سے بڑا معجزہ جو آج تک زندہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، میں نے جو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے معجزات گنوائے ہیں وہ در حقیقت ان کی اپنی ذات کے ساتھ تھے. ید بیضہ موسیٰ کے ساتھ تھا، عصا معجزہ اس وقت تھا جب موسیٰ کے ہاتھ میں تھا، اس کے بعد کئی سو برس تک وہ سندو کے سکینہ جو ہے تابوت سکینہ اس میں وہ عصا رکھا رہا، لیکن اب وہ معجزہ نہیں تھا، وہ سوکھی لکڑی تھی اس کے سوا کچھ نہیں. تو تمام انبیاء اور رسول کے معجزے ختم ہو گئے، وہ ان کی ذات کے ساتھ تھے. محمد رسول اللہ کی رسالت دائمی ہے تا قیام قیامت، لہذا معجزہ بھی آپ کا دائمی ہے, وہ معجزہ آج بھی موجود ہے. البتہ میں ادھر ضرور توجہ دلاؤں گا کہ قرآن مجید کے اعجاز کے تین پہلو ہیں. پہلا پہلو اور زیادہ تر اسی کی طرف توجہ زیادہ ہوئی ہے, وہ ہے قرآن کی فصاحت, بلاغت, ادبیت, اس کی چاشنی. ظاہر بات ہے کہ اس کا شعور اور ادراک صرف عربوں کو ہو سکتا ہے, بلکہ میرے خیال میں, ناراض نہ ہو اہل عرب, تو آج کے عربوں کو بھی نہیں ہو سکتا. یہ اسی دور کے عرب, ان کی اپنی جو اس وقت کی زبان تھی, اس زبان میں فصحا, بلغا, شعرا, خطبا, ان کو اتنا زوم تھا کہ وہ باقی پوری دنیا کو کہتے تھے یہ گونگے ہیں, بولنا ہمیں آتا, خطیب ہم ہیں, شاعر ہم ہیں, خطبہ ہم دے سکتے ہیں, شعر ہم کہہ سکتے ہیں, باقی سب تو اجمی ہیں, گونگے ہیں. ان کے اندر نہ فصاحت ہے, نہ بلاغت ہے, نہ ان کے کلام میں چاشنی ہے, نہ اس کے اندر کوئی شکو. یہ دعویٰ جنہیں تھا جب ان کے منہ بند ہو گئے قرآن کو سننے کے بعد, کہ اس کلام کا کوئی مقابلہ ممکن نہیں ہے. جو ان کے سبع معلقہ کے شعرا میں سے آخری شاعر وہ ایمان لے آئے, اس کے بعد جب ان سے کہا گیا کہ اب آپ شعر نہیں کہتے, حضرت عمر نے ایک مرتبہ ان سے سوال کیا کیا بات ہے, اب آپ نے شعر کہنے چھوڑ دیے, تو ان کا جواب یہ تھا, اب بعد القرآن, کیا قرآن کے بعد بھی اس کا امکان ہے کہ کوئی شخص اپنی فصاحت اور بلاغت کا کوئی اظہار کر جاتا ہے؟ یہ تو فصاحت اور بلاغت کی ایک معراج ہے کہ جس تک اب کسی انسان کی رسائی ممکن نہیں. تو فصاحت اور بلاغت جو ہے قرآن کے, اس کی ادبیت, در حقیقت اس کا ادراک تو ہو سکتا ہے صرف اہل زبان کو. ہم لوگ جو ترجموں سے پڑھتے ہیں, چاہے کتنی ہی گرامر پڑھ لیں, کتنی صرف و نحو پڑھ لیں, واقعہ یہ ہے کہ وہ جو ایک ہوتا ہے لفظ پر جب انگلی آتی ہے تو جو ایک آپ کو فیل ہوتی ہے, وہ فیل ہم جو عجمی لوگ ہیں جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے, وہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کو اس طور سے نہیں سمجھ سکتے جیسے کہ اہل زبان سمجھ سکتے ہیں, اور خاص طور پر جیسے کہ اس زمانے کے اہل زبان نے سمجھا. آج کیونکہ عربی زبان ویسے تو جو اس کی فصیح لینگویج ہے وہ جو کی تو اپنی اصل پر قائم ہے, وہ اسی قرآن کے طفیل اور قرآن کے صدقے قائم ہے, ورنہ دنیا میں کوئی دوسری زبان نہیں ہے کہ جو 1500 برس تک کتنی پیور رہ جائے, اس میں تبدیلی آتی ہے. خود اردو جو ہے 300 برس کی اردو, دکن کی اردو, ذرا اس کو کبھی پڑھیے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ اردو زبان ہے اور آج کی اردو کوئی اور ہے. یہ صرف 200-250 برس کے اندر یہ انقلاب اردو میں ہو چکا ہے. عربی زبان 1500 برس سے وہ قائم ہے اپنے اسی جگہ پر, اور وہ صرف قرآن کا اعجاز اور قرآن کا صدقہ ہے, لیکن باقی جو اصل میں بولی جانے والی زبانیں ہیں وہ بہت بدل چکی ہیں. لہذا تمام اہل عرب کے لیے بھی اب قرآن کے اس پہلو کو صحیح طور پر سمجھنا ممکن نہیں. قرآن کے جو اعجاز کے دو پہلو ہیں وہ ہے در حقیقت جو میری اور آپ کی توجہ کے خاص طور پر در حقیقت حقدار ہے, اور ہمیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے. بدقسمتی سے اس کی طرف عام طور پر علماء نے توجہ نہیں کی, اس کی صرف ادبیت ہی کا چرچا ہوتا. اصل میں قرآن مجید علم انسانی کی معراج, فکر, فلسفہ, حکمت, قرآن کی ابدی حکمت, قرآن کا ابدی فلسفہ, قرآن انسانی مسائل کا جو حل دیتا ہے, قرآن نے سوشل سائنسز میں جس جس طریقے سے رہنمائی کی ہے, یہ دو پہلو ہیں اس کے اعجاز کے جس کی کہ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کا شعور اور ادراک حاصل کریں. اس کے ضمن میں خاص طور پر علامہ اقبال کا نام لینا چاہتا ہوں. میرے نزدیک اس دور میں قرآن مجید کے اس اعجاز اور اس کے ایک معجزہ ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل علامہ اقبال کی شخصیت ہے. وجہ کیا ہے کہ علامہ اقبال علماء کے طبقے میں سے نہیں تھے. ظاہر بات ہے کہ جن کا پورا جو ہے جن کی زندگی گزرتی ہو قال اللہ قال الرسول میں, ان کے دلوں میں عظمت قرآن کی, ان کے دلوں میں حضور کی محبت, یہ تو سمجھیے کہ ہونی ہی چاہیے, ان کے سب و روز اسی میں گزرتے ہیں. لیکن یہ کہ ایک ایسا شخص جس کی تعلیم ہے کالجوں کی, یونیورسٹیوں کی, جس نے مشرق اور مغرب کے فلسفے کھنگال ڈالے, وہ شخص, اور وہ بھی اس دور میں جبکہ ہم پر مغرب سے مروبیت بہت شدید تھی. آج تو وہ مروبیت بہت کم ہو چکی ہے. آج تو ہمارا عام نوجوان جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے, اس میں خود اعتمادی ہے. ہمارا بھی اپنا ایک معاشی نظام ہے, ہمارا اپنا ایک سیاسی نظام ہے, ہمارا ایک اپنا سماجی نظام ہے, ہماری اپنی سوشل ویلیوز ہیں. آج کا نوجوان الحمدللہ احیاء اسلام کی وہ جد و جہد جو ہے وہ مرحلہ در مرحلہ بہرحال آگے بڑھ رہی ہے. وقت لگے گا لیکن یہ کہ اس میں یقیناً ترقی ہوئی ہے. اسی کا مطلب یہ ہے کہ خود اعتمادی ہے. وی ہیو کانفیڈنس. ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک دین ہے, مکمل دین ہے, اس کے پاس زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے. لیکن یہ ہے آج کی بات. علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں گئے ہیں یورپ, جبکہ ہم محکوم تھے انگریز کے. ایک حاکم قوم کے ہاں جا کر اس میں مروبیت کتنی شدید اس وقت تھی. جو جاتا تھا اکثر و بیشتر جو ہے واپس آتا تھا تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا تو نہیں سمجھتا تھا, اس لیے کہ اس نے وہاں پر لوگوں کو یہی کرتے دیکھا. ان کا لباس, ان کی وضع قطع, ان کی تہذیب, ان کا تمدن, ہر طرح سے ان کے گن گاتا ہوا, ان کے لیے وہ بہت قصیدے جو ہیں تعریف کے کہتا ہوا آتا تھا. لیکن ایک علامہ اقبال کی شخصیت وہ ہے کہ وہ یہ خود کہتے ہیں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل, مغربی تہذیب کے اس علاؤ میں مجھے اس طرح ڈالا اللہ نے جیسے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈلوایا. میں اس تہذیب کے اس علاؤ کے اندر سے ہو کر آ رہا ہوں, اور میں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ تہذیب کھوکھلی ہے, اس کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہے. نظر کو خیرہ کرتی ہے سب چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنگائی مگر جھوٹے لگوں کی ریزہ کاری ہے. اور دیار مغرب کے رہنے والوں, خدا کی بستی دکان نہیں ہے, کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کا معیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک سے آسیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا. اب آپ اندازہ کیجئے وہ شخص جو بنیادی طور پر فلسفی ہے, فلسفے کا طالب علم, وہ جرمنی اور انگلستان میں جا کر فلسفے کھنگالنے کے بعد اسے اگر تسکین حاصل ہوئی, اس کے جو علم کی پیاس تھی اگر اسے تیری حاصل ہوئی تو صرف قرآن کے ذریعے سے. نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اپنے بندہ نواز میں. یہ وہ شخص ہے, آخری زندگی میں ان کا کام صرف ایک رہ گیا تھا, قرآن کی تلاوت. بڑے بڑے فلسفی ملنے آتے تھے علامہ اقبال سے ملنے, وہ سمجھتے تھے بڑی لائبریری ہوگی, جیسے بڑے وکیل اس کی لائبریری آپ کو معلوم ہے کتنی جلدیں رکھی ہوگی, خوبصورت جلدیں بنی ہوئی. ایسے ہی وہ بڑا فلسفی, بڑا پروفیسر, اس کی اسٹڈی, اس کی کتابیں بڑی مروب کن ہونی چاہیے. لیکن علامہ اقبال کے یہاں سب کتابیں اٹھوا دی تھی, صرف ایک کتاب رہ گئی. اور سید نذیر نیازی کا نام آپ نے سنا ہوگا, انہوں نے جب یہ گواہی دی ہے, یہ واقعہ شاید آپ کے علم میں نہ آیا ہو, یہ بہت اہم واقعہ ہے. وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ علامہ سے پوچھا کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں یا یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا فلسفہ خود ہی نسخے سے لیا ہے, کوئی کہتا فلاں سے لیا ہے, کوئی کہتا فلاں سے لیا ہے, کچھ آپ خود بتا سکیں گے کہ آپ کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے؟ تو علامہ نے کہا کہ اچھا کل فلا وقت آ جانا تو میں تمہیں لکھوا دوں گا, ڈکٹ کرا دوں گا. تو سید نذیر نیازی کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا کہ یہ سعادت میرے حصے میں آ رہی ہے کہ علامہ اقبال خود مجھے تحریر کرائیں گے کہ میرے فلسفے کی سوچ کیا ہے, میں نے کہاں سے آفت کیا ہے. دوسرے روز وہ گئے, حاضر ہوئے, بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ پینسل اور کاپی لے کر بیٹھے. علامہ نے فرمایا ذرا قرآن مجید نکال لاؤ. تو قرآن مجید لائے, حیران ہوئے, یہ فلسفے کا سوچ مجھے ڈکٹیٹ کرانے چلے تھے کہ قرآن مجید کرے. کہا کہ ذرا سورۃ الحشر اس کا آخری رکوع, ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. اے لوگوں, ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی خودی سے غافل کر دیا, اپنے آپ سے بیگانہ بنا دیا, یہی ہے لوگ جو فاسق ہیں. اللہ نے کہا میرے فلسفے کی سوچ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس معنی میں کہتا ہوں کہ اس دور میں علامہ اقبال کی شخصیت کو میں اعجاز قرآن کا سب سے بڑا مظہر سمجھتا ہوں. ایک شخص بیسویں صدی کا, بیسویں صدی عیسوی کی شخصیت, اور پھر یہ کہ وہ کہیں مسجد اور کسی مدرسے کے ماحول میں پڑا بڑھا نہیں ہے, بلکہ اسکولوں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں, اور صرف ہندوستان میں نہیں, انگلستان اور جرمنی کی یونیورسٹیوں میں رہا, جس نے اپنا لوہا منوایا ہے. وہ شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میرے لیے فکر کی بنیاد, میرے فلسفے کی سورس, میری تمام سوچ کی رہنمائی جو ہے وہ اس کتاب میں کی ہے, تو معلوم ہوا کہ واقعتا یہ قرآن مجید آج بھی موجود ہے. یہ بات تو ہوئی فلسفے اور فکر کے اعتبار سے. دوسرا پہلو جو اپلائیڈ پہلو ہے اس طور کے اعتبار سے وہ اہم تر ہو گیا ہے. انسان کے لیے جو پیچیدہ تمدنی مسائل ہیں, سیاسی مسائل کو کیسے حل کیا جائے, معاشی مسائل کا حل کیسے ہو, سماج میں توازن کیسے ہو, مرد اور عورت کے درمیان توازن کیسے ہو, ہوتا کیا ہے, یا عورت بھیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بن جاتی ہے. ہمارے ہاں اردو میں جو اس کا محاورہ ہے کہ ڈیوٹی کی نوک, یہ اس کی حیثیت ہو جائے گی. یا دوسری طرف عورت پروپیکٹرا بن کر قوموں کی قسمتوں سے کھیلے گی. دنیا میں یہ دو انتہائیں ہوں گی. کہاں نقطۂ عدل کہاں ہے؟ کیسے بیلنس کی اسٹرائک کیا جائے؟ مردوں کے حقوق اور فرائض اور خواتین کے حقوق اور فرائض, اس میں صحیح ترین اکویشن ہے کیا؟ کسی طریقے سے فرد اور اجتماع, فرد اور ریاست, یا تو یہ کہ انسان کی انفرادی آزادی اتنی جا رہی ہے, مادر فدر آزاد, جس کا مظہر یہ ہے کہ آج انگلستان میں دو مرد بھی میاں اور بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں, قانون تسلیم کرے گا ہسبینڈ اینڈ وائف, ان کو وہی حقوق حاصل ہوں, یہ ہے وہ آزادی. اور یا پھر یہ ہے کہ جو روس میں ہے یا دوسرے ممالک میں ہے کہ آزادی بالکل ختم, اور معلوم ہوا کہ ایک ٹوٹلیٹیرین سوسائٹی ہے, مستبد دانا نظام ہے, ان کے درمیان نقطۂ عدل کہاں ہے؟ اسی طرح سرمایہ اور محنت, اگر ذرا سا سرمایہ کو چھوٹ ملتی ہے وہ مزدور کا خون چوستا ہے اور اس کا حق اس کو نہیں دیتا. اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ خواجہ خون رگے مزدور سازد لالے نام, از جفائے دہ خدایا کس دہ کا نہ خراب, انقلاب انقلاب انقلاب. ایک طرف سرمایہ دار ہے جو مزدور کی رگوں میں سے خون نچوڑ کر سرخ شراب کا پیمانہ لے کر بیٹھا ہوا ہے, وہ در حقیقت مزدور کا خون ہے جو پی رہا ہے. ایک طرف وہ زمیندار اور جاگیردار ہے جو کاشتکار کا خون جو ہے چوس رہا ہے. تو یہ یا تو یہ انتہا ہے, اور یا یہ ہے کہ اگر ذرا آپ مزدور کو یا کارکن کو تحفظ دیجئے تو وہ کام نہیں کرتا. ہمارے ہاں پچھلے دور میں یہی ہوا تھا, میں یہ برملا کہتا ہوں, آج بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بھٹو نے واقعہ یہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا. اس نے مزدور کو سیلف ریسپیکٹ دی تھی, کاشتکار کو اپنی عزت کا احساس دیا تھا کہ میں بھی انسان ہوں, میرے بھی حقوق ہیں. لیکن نتیجہ اس کا نیگیٹو نکلا, مزدور نے کام کرنا چھوڑ دیا, معیشت کی گاڑی ختم ہو گئی. وہ چیز کے جو متوازن ہو, جس میں مزدور کو اس کا حق مل رہا ہو اور پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی جائز مزدوری اس کو مل گئی ہو, جس میں کہ انسان کسی سرمایہ دار کی رنگت بن کر رہ جائے. دوسری طرف یہ کہ سرمایہ کے لیے بھی جو اس کا صحیح ہے کہ اس کو انسینٹیو ملے, وہ میدان میں آئے, اس کے اندر رسک لینے کے جو ہے وہ صلاحیت پیدا ہو, ان دونوں چیزوں کو کیسے متوازن کیا جائے؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ پیچیدہ مسائل جن کا ہر قرآن میں ہے. ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہم نے خود ان چیزوں کے لیے دوسروں کے سامنے جھولی پساری ہوئی, ہم دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہیں. ہمارا حال کیا ہوا تھا اس صدی کے شروع میں مصطفیٰ کمال پاشا نے, جب ترکی نے اسلام کے آئینی قوانین بھی منسوخ کیے, نوٹ کیے اس کو, یہ اسی صدی کے وہ صدمے ہیں جو ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں. اور گاہے گاہے بات کا یہ قصہ ہے, پاری نہ رہا دادا شاہی داس کنگر داغ آئے سی نہ رہا. اس صدی میں کیا نہیں ہوا, عربوں کی ریوولٹ ترکوں کے خلاف, ان کے پیٹھ میں جو خنجر بھوکا, اور ایک انگریز ایک کرنل لارنس کی وہ ساری شرارت, اس کے نتیجے میں ایک عظیم مملکت عثمانیہ, سلطنت عثمانیہ, دی گریٹ اٹومان امپائر, اس کے چیخنے اڑ گئے. اور اس کے بعد وعدے کیے تھے عربوں سے کہ ہم تمہیں حکومت دیں گے, ہوا کیا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کی وہ تقسیم کر لیے. مغربی سامراج کا دور شروع ہو گیا, اس کا ایک رد عمل مصطفیٰ کمال پر اس رد شدید ہوا, اس نے ہر چیز جس کا تعلق اب عربوں سے تھا اس کو ختم کر دیا, ملک بدل کر دیا. عربی میں اذان نہیں ہوگی, عربی میں نماز نہیں پڑھی جائے گی. اور اسی کے ضمن میں یہاں تک گیا کہ فیملی لاس بھی رومن لاس جو ہے وہ نافذ کیے. تو یورپ کے اخبارات نے اس وقت یہ طنز کیا تھا مسلمانوں پر, یہ مسلمان عجیب قوم ہیں, کہتے یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کا بہترین ضابطہ ہے, بہترین قانون ہے, ہمارے قانون سے بہتر کسی کا قانون نہیں. اور حال یہ ہے کہ فیملی لاس کے لیے بھی یہ ہم سے بھیک مانگ رہے ہیں, ہم سے وہ قوانین لے کر اپنے نافذ کر رہے ہیں. آج بدقسمتی سے اکثر و بیشتر مسلمان ممالک کا حال یہی ہے, آج ہم ان سے بھیک مانگ رہے ہیں. کہیں جمہوریت کی بھیک ہے, کہیں سوشلزم کی بھیک ہے, کہیں کسی اور سماجی نظام کی بھیک ہے, کہیں مرد اور عورت کی کامل مساوات کا ایک نظریہ ہے, شانہ بشانہ چلنے والا فلسفہ ہے جو خالص مغرب کی تہذیب کی ایک بھیک ہے جو مانگی جا رہی ہے. کاش کہ آج قرآن کے اس اصل اعجاز کی طرف, جو اس کا اصل موجودہ اس دور کے لیے, میں نے عرض کیا کہ اعجاز قرآنی کا وہ موجودہ کہ وہ فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے, وہ یا تو اپریشیٹ کر سکتے اہل عرب, اور اہل عرب میں سے بھی حقیقت میں وہ جو قدیم جاہلی شاعری کے جاننے والے ہیں جو بہت کم رہ گئے اب, وہ جان سکتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تو کیوں زبانیں گنگ ہو گئی تھی, کیوں کوئی ایک شخص جھوٹ موٹ کبھی مک گئی بلکہ نہیں آ سکا کہ یہ میں نے قرآن کی جیسی ایک کتاب یا قرآن جیسی ایک سورت یا قرآن کی طرح کے چند جملے میں نے موضوع کر دی ہے. لیکن دوسرا پہلو ہے فکر اور فلسفہ, اس کے اعتبار سے جس کا سب سے بڑا ثبوت اس دور میں علامہ اقبال. اور تیسرا پہلو ہے اسلامک سوشل سائنسز, پولیٹیکل سائنس, اکنامکس, سوسیولوجی. اس میں جو کچھ قرآن نے دیا ہے, جو آج بھی انسان کی رہنمائی کے لیے بہترین نظام ہے, اس نظام کو ہم سمجھیں, اسے دنیا کے سامنے پیش کریں, تب در حقیقت قرآن مجید کا اعجاز سامنے آئے. یہ دو پہلو تو میں نے غور کیے کہ جو کسی غیر مسلم کو بھی نظر آئیں گے. قرآن کا پریزنٹ ہونا, اس کی انٹیگریٹی, اوتھینٹیسٹی, یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو سب نے مانی. قرآن کے ذریعے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا ہونا, یہ وہ بات ہے کہ جو کسی اندھے کو بھی دیکھنی پڑتی ہے. اس حقیقت کا اعتراف دشمن کو بھی کرنا پڑتا. میں یاد دلا دوں آپ کو, ایچ جی ویلز, آپ نے نام سنا ہوگا, سائنٹیفک فکشن میں اس کا بڑا اونچا مقام ہے. لیکن اس نے تاریخ نسل انسانی پر بھی دو کتابیں لکھی, اے شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اور اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں وہ شخص حضور کے ذکر پر جب آتا ہے, تو میں صرف ذکر کر رہا ہوں, نقل کفر کفر نباشت, اس نے حضور کی شخصیت پر بڑے رقیق حملے کیے ہیں, بڑے گھٹیا حملے کیے ہیں. حضور کی خاص طور پر تعدد ازدواج کا جو معاملہ ہے, یہ کڑوی گولی ان کے حلق سے اتر نہیں سکتی. اس لیے کہ ان کا آئیڈیل ہے حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ, جان دی بیپٹسٹ اینڈ جیزس آف نازاریت. ان دونوں نے ایک شادی بھی نہیں کی تو ضرور کی زندگی بسر کی, لہذا ایک شادی بھی ان کے نزدیک گھٹیا فعل ہے. تو حضور نے تو کی ہے 11 شادیاں, 11 نکاح کے. یہ جو کڑوی گولی ہے یہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی, اس لیے میں انہیں معذور سمجھتا ہوں. تو اس نے اس پہلو سے تو بڑے حملے کیے, لیکن خطبہ حجت الوداع کے وہ جملے جو ہے تاریخی, پورے کے پورے سے کوٹ کیے, لا فصل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوى کلکم بنو آدم وآدم من تراب. کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں, کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں, کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں, کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں, سوائے تقوا کے. تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے. یہ الفاظ لکھ کر کہتا ہے کہ جہاں تک ہیومن فریٹرنیٹی, ایکویلٹی اینڈ فریڈم, تین الفاظ نوٹ کیجئے, انسانی حریت, انسانی مساوات, انسانی اخوت. کہتا ہے جہاں تک ان تین چیزوں کے واضح ہیں, سرمنس کا تعلق ہے, وہ تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے. عیسائی ہونے کے باوجود خاص طور پر نام دیتا ہے جیزس آف نظارت. سرمنس کو حضرت مسیح کے ہاں بھی بہت مل جائیں گے کہ تمام انسان برابر ہیں, سب کو بھائی بھائی ہونا چاہیے, سب انسان آزاد ہیں, کلیزے بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ ماننا پڑتا ہے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک انسانی معاشرہ قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضور کے ساتھ یہ معاملہ ایمپٹی سلوگنز کا نہیں, یہ صرف بات نہیں ہے, یہ صرف سرمنس نہیں ہے, یہ ایمپٹی سلوگنز نہیں ہے. ہی ٹرانسلیٹڈ دیز تھنگز انٹو ایکچوئلٹی, ایک حقیقت, ایک واقعہ کی شکل دی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ معاشرہ پیدا کیا جس میں انسانی اخوت, انسانی مساوات اور انسانی حریت, یہ تینوں افراد بتمام و کمال موجود تھے. یہی وجہ ہے اس صدی میں نوٹ کیجئے, گاندھی جی, موہن داس کرم چند گاندھی, جس کو آج پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے, عالم عرب میں بھی مہاتما گاندھی کی بڑی عزت تھی. پنڈت نہرو کا کسی زمانے میں استقبال ہوا تھا ریاض میں, تو ہمیں بہت غصہ آیا تھا کہ مرحبا برسول السلام, ویلکم ٹو دی پروفٹ آف پیس. یہ الفاظ تھے کہ جن سے پنڈت نہرو کا استقبال ہوا تھا. غصہ میں بہت آیا, یہ رسول کا لفظ استعمال کر دیا انہوں نے. بعد میں ہم نے سوچا بھائی رسول کے معنی ان کے ہاں ایل سی کے ہیں, تو انہوں نے اس کو اپنے جو بھی غلطی میں سمجھا یا صحیح سمجھا اس کو چھوڑ دیجیے, میں تو سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے سمجھا کہ یہ شخص اس وقت امن کا پیغامبر ہے, لہذا اس کو ویلکم کیا. بہرحال گاندھی جی کا جہاں تک معاملہ ہے, آپ علم میں ہے کہ پوری دنیا میں اس شخص کی عظمت کو تسلیم کیا گیا ہے. ہمارا معاملہ ہندوستانی مسلمانوں کا معاملہ یہ دوسرا, وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جوتا جسے کاٹتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ جوتی کاٹ رہی ہے, مطلب دیکھنے والے کو پتا چلے گا بڑا خوبصورت جوتا ہے, بڑا عمدہ جوتا ہے, کوئی اس میں خرابی نہیں ہے, لیکن جسے وہ پنچ کر رہی ہے اسے پتا ہے کہ یہ ہے کیا. اس اعتبار سے ہمارا معاملہ الگ ہے, لیکن دنیا کو وہ بہت خوبصورت اور بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اونچی شخصیت نظر آتی ہے. بہرحال ایک کہنی سے یقیناً ماننا پڑے گا اس کی عظمت کو, ہندو قوم کے لیے اور ہندوستان کے لیے اس کی آزادی کے لیے جو عظیم جدوجہد کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میں اس وقت جو بات اب کرنا چاہتا ہوں کہ 1937 سے قسم اٹھی ہے, 1937 میں آپ کو معلوم ہے 1935 میں قانون بنا تھا اور پہلی مرتبہ الیکشن ہوئے تھے برے صغیر میں 1937, اور وہ ہوئے تھے صوبائی الیکشن. ان کے نتیجے میں وزارتیں قائم ہوئی, مسلم لیگ نے بائیکاٹ کیا تھا الیکشن کو, لہذا پورے ہندوستان میں تمام صوبوں میں کانگریس کے وزراء کی وزارتیں بنی. ہریجن اخبار میں ایک مقالہ لکھا تھا گاندھی جی نے اس وقت, جس میں کہ ان کانگریسی وزراء کے سامنے نصیحت کے انداز میں یہ بات رکھی تھی کہ آج جب کہ آپ لوگوں کو اختیار مل رہا ہے اور حکومت, یہ پہلی انسٹالمنٹ تھی جو انگریزوں نے دی تھی ہمیں, سیلف رول یا ہوم رول کی پہلی انسٹالمنٹ تھی, تو جو بھی تمہیں اختیارات مل رہے ہیں اس میں میں تمہارے سامنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی مثال رکھتا ہوں. یہ ہے وہ بات کہ جادو وہ جو سر سر کر بولے. عربی میں کہتے ہیں الفضل و باصاحبت نہیں آدا, اصل فضیلت وہ ہے جس کا کہ دشمن اعتراف کرے. مہاتما گاندھی اگر اعتراف کر رہا ہے کہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیتیں حکومت کی سطح پر وہ ابو بکر اور عمر ہیں, تو ابو بکر اور عمر کس طرف کے پھل ہیں؟ وہ شجرہ طیبہ شجرہ نبوت ہے کہ جس کے پھل ہیں ابو بکر اور عمر, جن کو تربیت دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس کا لوہا آج دنیا مان رہی ہے, لہذا ہمیں قرآن مجید کے اعجاز کے پہلو سے ان اعتبارات سے خود بھی توجہ کرنی چاہیے اور دنیا کو بھی ادھر متوجہ کرنا چاہیے. اب میں تبرکن تین مقامات سے میں نے آیات پڑھی ہیں, قرآن مجید کی عظمت کا وہ ادراک اور شعور جو ہمیں ہو سکتا ہے, ہم وہ کہ جو قرآن کو مانتے ہیں اللہ کا کلام, ہم اس بنیاد پر سمجھے کہ اللہ نے اپنے کلام کی کیا مدح کی ہے. اور نمبر دو, یہ فارسی کا ایک مصرع ہے کہ قدر گوہر شاہ دانت کیا بدانت گوہری, ہیرے جواہرات کی قدر و قیمت یا بادشاہوں کو معلوم ہوتی ہے, دونوں میں کھیلتے ہیں. اور یا یہ کہ جوہری کو جو اس کا کاروبار کرتا ہے جانتا ہے, پہچان ہے, پرکھتا ہے. عام آدمی کو کیا پتا اس کے ہاتھ سے اگر کوئی آپ ہیرا رکھ دیں وہ سمجھے صاحب کو کوئی کانچ کا ٹکڑا, اسے اس کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا. قدر گوہر شاہ دانت یا بے دانت گوہری, کہ ہیرے جواہرات جو ہیں ان کی قدر و قیمت کا اندازہ یا بادشاہوں کو ہوتا ہے یا گوہری کو ہوتا ہے. تو قرآن مجید کے عظمت کا صحیح ادراک یا اللہ کو ہے یا محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. باقی جو کچھ دنیا دیکھتی ہے وہ تو وہ ظاہر کا ایک پہلو ہے, وہ تاریخی حقائق ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. باقی قرآن مجید کی عظمت کا کوئی صحیح ادراک ہو سکتا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کی زبانی اور یا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی. اسی لیے میں نے تین جگہ سے آیات پڑھی ہیں. ایک مقام سے سورہ رحمان کی ابتدائی چار آیات, سورہ یونس کی دو آیات, سورہ حشر کی ایک آیت, اور تین احادیث نبویہ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے. اس لیے کہ تیسری جو ہے وہ بہت طویل حدیث ہے, وہ پوری میں اس وقت نہیں پڑھ سکتا تھا, اس کے صرف ابتدائی اور آخری کلمات میں نے اس وقت آپ کو سنائے. میں تھوڑی سی تشریح ان کی کروں گا تاکہ قرآن مجید کی عظمت کا جو لفظ میرے اور آپ کے قلب پر ہونا چاہیے وہ صحیح صحیح در حقیقت ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ہمارے دلوں پر قائم ہوتا ہے. دیکھیے قرآن مجید کی عظمت یہ کلام ہے, اس کی کلام کی عظمت کا پہلا پہلو ہے متکلم کی عظمت کے اعتبار سے. عربی میں کہا جاتا ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام ہے, بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہ جب گفتگو کرے گا معلوم ہوگا شاہانہ انداز ہے, ایک کوئی بھکاری گفتگو کرے گا یا کوئی گجوا گفتگو کرے گا, سبزی فروش کرے گا, کوئی مچھلی فروش کرے گا, ہر ایک کا پتا چل جائے گا کہ کون بولا. وہ جس کو کہتے ہیں کہ تانت بازی راز پایا, دو جملے کوئی شخص بولے گا پتا چل جائے گا کتنے پانی میں ہے, اس کے علم کا, فضل کا, تہذیب کا, تمدن کا کیا معیار ہے. اس لیے کہ کلام جو ہے در حقیقت متکلم کی پوری شخصیت کی عکاسی کرتا ہے. اس کا مقام کیا ہے, اس کا مرتبہ کیا ہے, اس کے ذہن کی بلندی کیا ہے، اس کے فکر کی گہرائی کیا ہے، اس کے افق ذہنی کی وسعت کیا ہے، اس سب کا اندازہ ہوگا کلام. تو اب یہ کلام ہے اللہ کا. معلوم ہوا کہ اللہ کی صفات کا ایک کامل عکس قرآن مجید میں موجود ہے. یہ بات سمجھیے، اس کو قرآن نے کس طرح بیان کیا، یہ وہ لطیف حقائق ہیں جن کے لیے قرآن مجید تمثیل کا قرار اختیار کرتا ہے. اب سورہ حشر کی تمثیل کیا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تم دیکھتے اس پہاڑ کو کہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور تھک جاتا. فتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر سے کام لیں، غور و فکر کریں. اگر میں اور آپ قرآن کی عظمت سے واقف نہیں ہوں گے، اس بات کو نوٹ کر لیجئے، تو میں اور آپ اپنا وقت کیسے صرف کریں گے اس کے لیے؟ انسان کا ایٹیٹیوڈ بڑا یوٹیلیٹیرین ہے. آج کے انسان کا خاص طور پر وہ کسی ایسے ہی کام کے لیے وقت لگائے گا جس میں اس کے لیے فائدہ ہو، اور اس فائدے کی چیز اگر نہیں ہے تو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. اگر قرآن مجید کی عظمت کا ہمیں ادراک ہو جائے تو ہم اپنا پورا وقت اس کے لیے وقت کر دیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کریں گے. جیسے اقبال نے کہا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، لیکن اگر یہ کہ اس کی عظمت کا ادراک نہ ہوا تو بس یہ کہ کبھی اتفاق ہو گیا کہ کھول لیا اور اس کو پڑھ لیا، پڑھ بھی لیا بغیر سمجھے، اور اس کا ثواب کسی اور کو پہنچا دیا، وہ آج حصول ثواب بھی نہیں رہا، ایصال ثواب ہی رہ گیا. ورنہ یہ کہ بہرحال علامہ اقبال نے جو اس پر چھپتی کچھ کی ہے کہ بایا تشکرا کارے جزینی نے وہ آسا بمیری، اس قرآن کی عظیم آیات سے اے مسلمان آج تیرا سر و کار صرف اتنا رہ گیا ہے کہ کوئی شخص مر رہا ہو عالم نزا میں ہو تو اس کو یاسین سنا کر اس کی جان جلدی سے نکال دو، آسانی سے نکل جائے، بس یہ سر و کار رہ گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ نہ پڑھی جائے، حضور نے فرمایا ہے پڑھنی چاہیے، لیکن صرف یہ نہیں ہے اس کا مطلب. یہ تو انسانی زندگی کی رہنما کتاب بن کر نازل ہوئی ہے، اس کے اوپر اس اعتبار سے توجہ تم نہیں کر رہے ہو بلکہ تمہاری اس کے ساتھ جو ہے دلچسپی صرف اتنی رہ گئی ہے. تو پہلی بات یہ کہ یہ سمجھیے کہ قرآن نے یہ تمثیل اختیار کی اپنے عظمت کے بیان کے لیے. اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ پھٹ جاتا اور دب جاتا. اب اس کو سمجھیے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. سورہ آراف میں واقع آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے کہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے، گفتگو ہو رہی ہے لیکن اللہ نظر نہیں آ رہا. اب اس کو اپنے اوپر تاریخ کیجئے کہ صاف سامنے آتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں. یہ جو صورت حال تھی کہ اگر کسی کی آپ آواز سن رہے ہیں، کلام سن رہے ہیں، سامنے نہیں آ رہا تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ ذرا سے یہ پردہ بھی اٹھا دیا جائے، مجھے دیدار بھی حاصل ہو جائے. لہذا سورہ آراف میں ہے جب کئی بار یہ شرف ہم کلامی حاصل ہوا اللہ سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ہمت سے کام لیا، بڑی جرات کی درخواست کر دی، رب ارینی انظر الیک، یہ جو پردہ بیچ میں ہائی کیا ہوا پروردگار، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، تو مجھے ذرا دیدار بھی عطا ہو جائے. اس پر کیا بات کہی گئی؟ لن ترانی، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تم اس جسد ظاہری کے ساتھ، اس جسد مادی کے ساتھ، ان عنصری آنکھوں سے میرا دیدار نہیں کر سکتے. ولیکن انظر الی الجبل، دیکھو ہم تمہیں ایک مثال دیے دیتے، ذرا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے. فاستقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ پہاڑ ہماری تجلی کو جھیل جائے، تحمل کر لے، تو تم بھی سوچنا کہ شاید ہمیں دیکھ سکو. اس کے بعد ہوا کیا؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ جو ہے پھٹ گیا اور موسا، اب دیکھیے براہ راست تجلی موسا پر نہیں ہے، یہ انڈائریکٹ مشاہدہ ہے تجلی ربانی کا، کہ جو پہاڑ پر ہوئی ہے اور پہاڑ کی جو کیفیت ہوئی ہے اس کے مشاہدے سے حضرت موسا بے ہوش ہو کر مل گئے. صعقا موسا، خر موسا صعقا، یہ ہے وہ مثال جو یہاں دی ہے قرآن کے لیے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، بس یہ کیا نکلا؟ انفر کیجئے استدلال استنتاج. نتیجہ یہ نکلا کہ جو تاثیر تجلی ذات ربانی کی ہے وہی تاثیر کلام ربانی کی ہے. صرف یہ ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں, ہمیں اس سے اس کا ادراک نہیں. یہ بالکل ذات کی تجلی کی جو تاثیر تھی وہی قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ اس کلام ربانی کی ہے. اس کو بھی علامہ اقبال نے خوب کہا ہے, ساس گویم آنکھ در دل مضمرت, صاف کہہ دیتا ہوں جو کچھ میرے دل میں ہے. ان کتابیں نہیں چیزیں تھی غلط, اسے کتاب نہ سمجھتا اتنا قرآن کو, یہ کتاب نہیں ہے کچھ اور ہے. کچھ اور کیا ہے؟ مثل حق پنہا ہم پیدا سو زندہ پائندہ گویا سو. یہ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, مثل حق ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرح یہ زندہ ہے پائندہ ہے. مثل حق پائندہ ہو گو یاسو, یہ جو ہے زندہ ہے, یہ متکلم ہے کلام نہیں ہے. کل صفات ربانیہ جو ہیں ظاہر اور باطن, مثل حق تنہا ظاہر و تنہا اور حی و قیوم جیسے اللہ کی ذات ہے, وہی صفات اس کلام کی ہیں. اور اس کے بعد وہ شعر آیا تھا جو میں پہلے سنا چکا ہوں, چوں گا جہاں ضرورت جہاں دیگر شرط. جب یہ قرآن کسی انسان کے اندر فرائض کر جاتا ہے, اس کے دل پر لازم ہوتا ہے. لیکن یہ الفاظ آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے. میرے نزدیک جہاں علامہ اقبال اس دور میں قرآن کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے, وہاں عظمت قرآنی کے سب سے زیادہ واقف اور اس کا سب سے زیادہ شعور رکھنے والے بھی علامہ اقبال. یہ الفاظ آپ کو کہیں نہیں مل سکیں گے کہ مثل حق تنہا ہم پیدا سو زندہ و پائندہ و گویا سو کیوں بجا طرف جہاں دیگر شبد, جہاں سے دیگر خود جہاں دیگر شبد. جب یہ انسانوں کے اندر فراغ کر جاتا ہے, ان کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے. اور یہ اندر کا انقلاب ہے جو ایک عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بنتا ہے. آپ آرڈیننس کے ذریعے سے نمازیں پڑھوائیں گے تو پھر نماز وہی پڑھی جائے گی جو آفس ٹائم میں آئے گی, باقی اور کیوں پڑھیں گے؟ وہ تو آرڈیننس کے ذریعے سے پڑھائی جا رہی ہے نا, اس کا اثر تو وہ ہوگا جو ہمارے یہاں دیکھا جا چکا ہے. اور اس وقت بھی اس زمانے میں میں نے یہ سنا ایک جگہ کہ کلاس فور امپلائیز جو ہیں وہ شروع شروع میں جب آرڈیننس داخل ہوا تھا ہمارے یہاں تو دفتروں میں بڑا اہتمام ہوا, آفیسرس نے خاص طور پر بڑے اہتمام سے ظہر کی نماز پڑھنی شروع کی. لیکن مجھے بتایا گیا کہ کلاس فور امپلائیز جو ہیں ہمارے, یہ ڈرائیورز ہیں پی اینز ہیں, یہ کھڑے ہنستے رہتے ہیں شریک نہیں ہوتے. میں نے ان سے کہا وہ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ آپ بھی تو یہی پڑھ رہے ہیں صرف نماز, باقی آپ کے ڈرائیور سے اور آپ کے خانخانہ سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اثر آپ نے بھی نہیں پڑھنی, یہ صرف دور ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں. یہ اصل میں اندر کا انقلاب جب تک نہ آئے, باہر کا ٹھوکا ہوا انقلاب وہ تو جب پریشر ہٹ جائے گا تبدیلی ختم ہو جائے گی. کیوں بچاؤ ضرورت جہاں دیگر سے بس اندر انقلاب آئے, جب اندر تبدیلی ہو جائے گی اب انسان کا پورا وجود بدلے گا, پھر اس کے اندر سے تبدیلی جو ہے وہ ابھرے گی, اسے کسی خارجی دباؤ کی ضرورت نہیں ہوگی. جہاں سے دیگر شد جہاں دیگر شمد. اور جب انسانی شخصیتوں کے اندر یہ انقلاب اندر سے آتا ہے تو پھر وہ عالمی انقلاب بنتا ہے. جیسے کہ محمد رسول اللہ کا انقلاب, واقعہ یہ ہے کہ اگر جوش کانسپریسی